أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو علی کی نگاہ میں، نہج البلاغہ کی نگاہ میں جہاد ہے. اسلام میں جہاد کا بہت بڑا مقام ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ من لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبۃ من النفاق، جو نیت میں جہاد نہ ہو، جو جہاد کرنے کی نیت کا حامل نہ ہو، وہ منافقت کے ساتھ مر جاتا ہے، منافقت کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے. جہاد فروع دین میں چھٹے نمبر پر ہے اور اہم فرائض میں سے ہے. اسلام میں کم از کم چار مقامات پر جہاد واجب کیا ہے. سب سے پہلے تبلیغ دین کے لیے، پیغام اسلام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے جہاد ہے. اس کو جہاد دعوت، جہاد ابتدائی کہتے ہیں. دوسرا، مسلمین سے دفاع کے لیے. اگر کفار مسلمین پر حملہ ور ہے یا کوئی ظالم مسلمین پر حملہ ور ہے تو دفاع کے لیے جہاد واجب ہو جاتا ہے. بلکہ انسانیت پر ظلم، انسان پر اگر کوئی ظلم کرے تو ان کی حمایت کرنا لازم ہوتا ہے. در حقیقت یہ دونوں قسم جہاد دفاعی جہاد ہے. مطلب واضح ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ مثال عرض کرتا ہوں. آج کل مغربی دنیا، جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ دنیا سمجھ کہتی ہے، وہ اس بات کے معتقد ہے کہ جمہوریت کے لیے کسی ملک پر یرغار کر سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں. آزادی کے لیے، حقوق انسانیت کے لیے حملہ کر سکتے ہیں. افغانستان پر حملہ، عراق پر حملہ، لیبیا پر حملہ، مختلف ممالک پر حملہ، یا حقوق بشر کے نام سے، یا آزادی کے نام سے، یا خطرناک اسلحہ سے مقابلہ کرنے کے نام سے جنگ کو جائز سمجھتے ہیں. تو حقوق بشر کے نام سے اگر جنگ کو جائز سمجھتے ہیں تو اسلام جنگ کو جائز سمجھتے ہیں کہ جائز سمجھتا ہے انسانیت کے لیے. یعنی اسلام کے نظر میں انسان جب تک موحد نہیں بنتا، انسان جب تک خدا پرست نہیں بنتا، انسان کے دل میں جب تک خدا نہیں بستا، اس وقت تک انسان انسان نہیں بنتا. اسلام کہتا ہے کہ خود انسان کی انسانیت کو بچانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو خدا کے دروازے پر لانے کے لیے جنگ کر سکتے ہیں. اگر حقوق بشر کے لیے، حقوق انسانیت کے لیے جنگ کرنا صحیح ہے تو خود انسانیت کے لیے جنگ کرنا بطریق اولا صحیح ہے. تمام بشریت کے مصائب اور مشکلات کے وجہ، تاریخ بشریت کی تاریخ ترین صفحات کو قلم تراز کرنے والے، لکھنے والوں کی اصل وجہ خدا سے دوری. انسان تمام جنایات، تمام جرائم، تمام گناہ، ہر قسم کے سفاکی اور ظلم کا مرتکب ہو جاتا ہے خدا سے دور ہونے کی وجہ سے. تو انسان کو انسان بنانا چاہتے ہیں، انسان کے حقوق کو، حقوق بشر کو، حقوق انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں. اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہ انسان خدا کے دروازے تک آ جائے. اسی لیے اسلام جو افراد خدا کو نہیں مانتا اس کو انسان نہیں سمجھتا ہے. جب انسان نہیں سمجھتا ہے، یہ انسان یہ آدم جو بشکل ظاہر میں انسان حقیقت میں بدترین درندہ ہے، انسانیت کے بقا کے لیے خطرناک ہے، اسی لیے اسلام توحید کے لیے جنگ کو جائز سمجھتا ہے۔ مغرب والے اعتراض کرتے اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، جواب یہ ہے، تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نے جنگ بدر کے غالباً حوالے سے گفتگو کی ہے کہ کل پیغمبر کے تمام جنگوں میں 1500 کے قریب آدمی مارے گئے ہیں، مغربی دنیا کے صرف دو جنگوں میں، عالمی دو جنگوں میں 6 کروڑ سے زیادہ آدمی مارے گئے ہیں یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ تو انسانوں کو قتل عام آپ کرتے ہیں، اسلام انسانیت کو بچانے کے لیے، انسان کو بچانے کے لیے جنگ کو صحیح سمجھتا ہے۔ وہاں پر بھی پیغام اسلام، پیغام حقیقت، نور اسلام کے راہ میں رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، اسی لیے فرماتا ہے وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ فَإِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کفر کے رہبران کے ساتھ جنگ کرو کیونکہ یہ کسی عہد و پیمان کے پائبند نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اگر خدا جہاد کے ذریعے انسانوں کو، ظالمین کو دور نہ کرے، نہ کوئی مسجد رہے گی، نہ کوئی گرجاگر رہے گا، نہ کوئی اور عبادت خانہ باقی رہے گا۔ تو یہ انسانیت کو بچانے کے لیے، پس اسلامی جنگ کا ایک ہدف انسانیت کو بچانا ہے، انسان کو موحد بنانا ہے، دوسرے ہدف انسان کو بچانا ہے، حقوق بشر ہے، انسان سے ظلم کو دور کرنا ہے۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، لوگوں کیوں خدا کے راہ میں اور مستضعفین اور مظلوموں کے راہ میں تم قیام نہیں کرتے ہو، قتال نہیں کرتے ہو، جنگ نہیں کرتے ہو؟ اسی طرح سے حضور نے فرمایا من سمع منادیا ینادی علی المسلمین فلم یجب، اگر کوئی منادی، کوئی پکارنے والا، کوئی مسلمان سنے کسی پکارنے والی کی آواز کہ وہ آواز دے رہا ہے مسلمانوں آؤ میری مدد کو، اور مسلمان اس کے مدد کو نہ جائے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عالمی کفر، عالمی شرک، عالمی استکبار، عالمی ظلم و ستم کے ساتھ مقابلہ کرنے کو ہم اپنا فریضہ، اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں۔ دو اہم مورد آپ کی خدمت میں عرض ہوئی جنگوں کے، اسلامی جنگوں کے، ایک جنگ دفاعی یعنی مسلمانوں سے دفاع، مسلمانوں کے حقوق سے دفاع، دوسری جنگ، جنگ عقیدتی، انسانیت سے دفاع، انسانی اقدار سے دفاع، توحید سے دفاع ہے۔ بلکہ صرف مسلمانوں سے دفاع نہیں ہے، کل بشریت سے دفاع ہے۔ جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل ہو اس میں نہیں فرماتا ہے پکارنے والا مسلمان ہو، فرماتا ہے کہ کوئی پکارنے والا مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارے تو اس کی اجابت کرنا، اس کے مدد کے لیے جانا مسلمانوں پر واجب ہے۔ یہ دو قسم کی جنگ۔ تیسری قسم کی جنگ، جنگ ہے باغیوں کے ساتھ۔ اسلامی حکومت کے اندر کوئی بغاوت کرے تو بغاوت کو کچلنا ہے۔ جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان باغیوں کے ساتھ جنگ ہے کہ اسلامی حکومت کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی تعلیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو معاشرے میں نافذ ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، اسلامی نظام کے مقابل میں کافرانہ نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو باغیوں کے ساتھ جنگ تیسری جہاد ہے، تیسری قسم کی جہاد ہے اسلام میں۔ چوتھی قسم کی جہاد اسلام میں امر معروف کی جہاد ہے۔ قیام کربلا کا عظیم ترین فلسفہ امر معروف تھا، یعنی کربلا کی جنگ کا مقصد امر معروف اور نہی از منکر۔ حسین فرماتے ہیں میں امر معروف کے لیے جا رہا ہوں، نہی از منکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بس معاشرے میں اگر کافرانہ حکومت قائم ہے، ظالمانہ حکومت قائم ہے، انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور اقدار مٹائے جا رہے ہیں اور عدالت نابود ہو رہی ہے، تو وہاں پر مسلمانوں پر واجب ہے ایسے حاکم کے ساتھ جنگ کرے، اور اس جنگ کا نام جہاد ہے، اور اس میں شہید ہونے والا مجاہد ہے اور شہید ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، مولا فرماتے ہیں لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان، خدایا جو جنگ ہم لڑتے ہیں وہ سلطنت کے لیے نہیں ہے، مال کے لیے نہیں ہے، بلکہ تیرے دین کی نشانیوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، تیرے حدود، تیرے قوانین جو معاشرے میں متروک ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے ہے، مظلوم بندوں کو امن امان قائم کرنے کے لیے ہے۔ کسی اور مقام پر مولا فرماتے ہیں، اگر عدل قائم کرنا منظور نہ ہوتا، مظلوم کا حق ظالم سے لینا منظور نہ ہوتا، میں اس حکومت کو قبول نہ کرتا۔ فرماتے ہیں، ما علی من قتال من خالف الحق من اتهان و ایہان، کوئی اگر حق کی مخالفت کرے، مخالفت سے مراد یعنی حق کے مقابلے کے لیے نکلے، حکومت حق کے خلاف بغاوت کرے، ورنہ علی فکری لحاظ سے، زبانی لحاظ سے حکومت کی مخالفت کرنے والوں کو برداشت کی ہے۔ علی نے جنگ لڑی ہے، جب دشمن نے اسلحہ اٹھایا نہروان میں، جمل میں، صفین میں، فرماتے ہیں کہ حق کے مخالفت کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرنے میں میں نہ سستی کروں گا نہ نرمی کروں گا۔ مسئلہ باغیوں کے ساتھ جنگ، اور ایک اہم مسئلہ ظالمین کے ساتھ جنگ، کربلا کی جنگ، ظالم ستمگر امر معروف کی جنگ ہے، علی کی جنگ باغیوں کے ساتھ جنگ ہے، پیغمبر کی جنگ، جنگ دفاع از عقیدہ، دفاع از انسان اور دفاع از انسانیت ہے۔ انہی مطالب کو میں نہج البلاغہ کی خطبات سے استفادہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، وَلَعَمْرِ لَوْ كُنَّا نَأْتِ مَا أَتَيْتُم مَا قَامَ لِلدِّينِ عُود وَلَخْضَرْ لِلْإِمَانِ عُود، خطبہ نمبر 56 میں مولا فرماتے ہیں، اگر ہم اسی طرح سے عمل کرتے جس طرح سے تم نے عمل کیا ہے تو دین کا ستون کھڑا نہ ہوتا اور درخت دین کبھی سرسبز نہیں ہوتا۔ یعنی جس کوتاہی، جو قصور، تقصیر، کوتاہی، سستی سے تم کام کرتے ہو، اسی طریقے سے ہم کرتے، اصحاب پیغمبر سستی کرتے، تو دین اسلام کا ستون کھڑا نہیں ہوتا اور دین اسلام کی درخت سرسبز نہیں ہوتی۔ آپ خطبہ نمبر 27 میں، جو بہت معروف خطبہ ہے نہج البلاغہ میں جہاد کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں، اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اوليائه، آگاہ رہو، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کو خدا نے اپنے خاص بندوں کے لیے کھولا ہے، اولیاء کے لیے نہیں ہے، اولیاء کے درمیان جو خاص ولی ہے، یعنی ہر ولی اللہ کو جہاد کی توفیق نہیں ملتی ہے، اولیاء اللہ کے درمیان بھی ممتاز اولیاء کو یہ موقع ملتا ہے۔ وہ لباس التقوی، جہاد تقوی کے لباس ہے، ودرع اللہ الحصینہ، خدا کے مضبوط زرہ ہے، وجنته الوثیقہ، خدا کا مضبوط سپر ہے، قابل اعتماد سپر ہے۔ جہاد کا مقصد واضح ہے، اپنی جان بچانا، اپنا دین بچانا، مظلومین کو بچانا، یہ اہم فلسفہ جہاد ہے۔ مولا اسی خطبہ میں آگے بڑھ کر فرماتے ہیں، فمن ترکہ رغبۃ عنہ البسہ اللہ ثوب الذل، اگر کوئی جہاد سے روگردان ہو جائے تو خدا اس کو ذلیل کر دے گا، ذلت کے لباس اسے پہنائے گا، وشملہ البلاء، ترک جہاد کا بلا عذر، ترک جہاد کا سب سے پہلا نتیجہ ذلت، دوسرا نتیجہ وہ شملہ البلاء، تمام مصائب و مشکلات میں پھنس جائے گا، ودویت بالصغار والقمع، ذلیل کیا جائے گا، مسلسل پریشانی رہے گی، مسلسل ذلیل ہوتا رہے گا اور مسلسل پر اضطراب میں رہے گا، وضرب على قلبه بالاصحاب، اس کے بعد اس کے عقل و منطق بھی چھن جائے گی، نہ صحیح سوچ سکتا ہے۔ جو آدمی جہاد کو ترک کرتا ہے، ذلت کے لباس پہن لیتا ہے، گرفتاریوں میں، مشکلات میں پھنس جاتا ہے اور معاشرے میں پست اور حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی ہے، اس کی عقل کام نہیں کرے گی۔ وہ ادیل الحق منہ بتقصیری بتضیع الجہاد، فرماتے ہیں کہ حق اسے نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس نے جہاد کو ضائع کیا ہے، اور انصاف سے، عدالت سے محروم ہو جائے گا، عدل و انصاف سے محروم ہو جائے گا، ہمیشہ ظلم کے سائے میں زندگی کرے گا. ابھی مسلمانوں کی یہ بدبختی کی وجہ یہی ہے کہ جہاد سے روگردان ہو گئے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الا وانی قد دعوتکم الى قتال هؤلاء القوم، آگاہ رہو میں نے تمہیں بلایا ہے اس قوم کے شام والوں کے ساتھ جنگ کے لیے. لیلن و نہارن، شب و روز میں نے تمہیں دعوت دی ہے. سرن و اعلانن، کھلم کھلے بھی تمہیں دعوت دی ہے، چھپا کر بھی دعوت دی ہے. قلت لکم اغزوہم قبل ان یغزوکم، میں نے تم سے کہا ہے کہ آپ پر حملہ ور ہونے سے پہلے آپ ان پر حملہ کرو. فواللہ ما غزی قوم فی عقر دالہم الا ذلوا، کسی قوم نے اگر دشمن کو موقع دیا کہ اس کے گھر پر حملہ کرے، یہ قوم ذلیل ہو جائے گی. دشمن کو پہل کرنے کا موقع نہ دو، آپ کے گھر تک آنے کا موقع نہ دو، ورنہ یہ قوم ذلیل ہو جائے گی. فتواکلتم وتغادلتم، لیکن تم نے ایک دوسرے پر چھوڑا، ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دیا. حتی شنت علیک الغارات، یہاں تک کہ دشمن نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے سرزمینوں پر قبضہ کیا. علی فرماتے کہ اسلام کس طرح سے کامیاب ہوا، اسلام نے یہ عظیم مقام کس طرح سے حاصل کیا؟ جہاد کی وجہ سے. اب علی پیغمبر کے زمانے مسلمانوں کے حالت کو بیان فرماتے ہیں، اور جو خطبہ جہاد کے بارے میں ہے میں نے عرض کیا، وہ خطبہ نمبر 27 ہے، اور ابھی جو مولا کا کلام پڑھ رہا ہوں یہ خطبہ نمبر 55 یا 56 ہے. فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ نَقْتُلْ آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، ہم پیغمبر کے ساتھ جب تھے ہم جنگوں میں اپنے آبا کو قتل کرتے تھے، اپنے فرزندوں کو قتل کرتے تھے، یہ مسلمانوں کی حالت بتا رہا ہے، اور اپنے چاچاؤں کو قتل کرتے تھے. وَمَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمُضِيًّا عَلَى اللَّقَمِ وَصَبْرًا عَلَى مَضَضِ الْأَلَمِ، اور یہ چیزیں ہمارے ایمان میں کمزوری کا باعث نہیں بنتی تھی، ہمارے ایمان روز بروز مضبوط ہو جاتا تھا، سختیاں برداشت کرتے تھے اور تلخیاں سے آگے بڑھ جاتے تھے. وَجِدًّا فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ، دشمن کے ساتھ جنگ میں سستی کے بجائے ہمارے جد و جہد میں، ہمارے سائے پہ ہم میں اضافہ ہو جاتا تھا. حتی استقر الاسلام ملتویا جیرانا، یہاں تک اسلام مضبوط ہو گیا، مطمئن ہو گیا. اب اہل کوفہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں تم اہل جنگ نہیں ہو، اہل جہاد نہیں ہو. دیکھیے اہل کوفہ کے ساتھ جو مولا فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھی فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا، ہم اس کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو امام زمانہ نہیں آئیں گے. اہل کوفہ نے علی کے قدر نہیں جانا، علی شہید ہو گئے تو امام زمانہ بھی نہیں آئیں گے اگر ہم انہی جیسا ہو. فرماتے ہیں اُفٍ لَكُمْ قَدْ لَقَدْ سَئِمْتُ عِتَابَكُمْ، فرماتے ہیں کہ افسوس، افسوس ہے میں تھک گیا ہوں تمہارے ساتھ، تمہارے سرزنش کرتے کرتے، تمہیں سرزنش کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں. ارضیت بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا آخرت کے بدلے میں دنیا پر تم خوش ہو گئے؟ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو تم نے اپنائی ہے، عوضا آخرت کے عوض کو دنیا قرار دی. وبالذل من العزۃ خلفا، عزت کو چھوڑ کر ذلت پر تم راضی ہو گئے ہو. کب اذا دعوتکم الى جہاد عدوکم، جب میں نے تمہیں دعوت دی کہ اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے نکلو، جب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے نکلو. دارت اعینکم کانکم من الموت فی غمرہ، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری جان نکلتی جا رہی ہے، آنکھیں حرکت نہیں کرتی ہے، نشے کی حالت میں تم نظر آتے ہو. ما انتم لی بی ثقہ، اس کے بعد علی فرماتے ہیں تم میرے لیے بالکل قابل اعتماد نہیں ہو، ابدا کبھی بھی تم میرا قابل اعتماد نہیں بن سکتے ہو. وَمَا أَنْتُمْ مَا أَنْتُمْ لِي بِرُكْنٍ يُمَالِ بِكُمْ، تم پر میں اعتماد نہیں کر سکتا، تم ایسے ستون نہیں ہو جس پر اعتماد کر سکوں. أَنْتُمْ تُكَادُونَ وَلَا تَكِيدُونَ، تمہارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، تمہارے خلاف منصوبے بنائے جا رہا ہے اور تم کچھ نہیں کرتے ہو. لَا يُنَابَ عَنْكُمْ وَأَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ، دشمن بیدار ہے، ہوشیار ہے، ہمیشہ تمہیں شکست دینے کے لیے سوچ رہے ہیں اور اب تم غفلت میں ہو. غلب واللہ المتخاذلون، اس کے بعد علی فرماتے قسم بے خدا مدد نہ کرنے والے، ایک دوسرے کو تنہا چھوڑنے والے، جہاد میں نہ جانے والے شکست کھائیں گے. غلب واللہ المتخاذلون، یہ خطبہ نمبر 34 میں مولا یہ فرماتے ہیں. لیکن خود مولا عاشق شہادت ہے، مولا فرماتے میں علی عاشق شہادت ہوں. ان اکرم الموت القتل، بہترین موت، با عزت ترین موت شہادت در راہ خدا ہے. والذی نفس ابن ابی طالب بیده، قسم بے وہ خدا جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ أَهْوَنْ عَلَيَّ مِنَ الْمَوْتِ عَلَى الْفِرَاشِ، ہزار دفعہ تلوار سے وار ہو جائے، حملہ ہو جائے، میرے لیے قبول ہے، لیکن اپنے بستر پر مرنا میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے یہ خطبہ نمبر 133 میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد خط نمبر 35 میں مولا فرماتے ہیں، واللہ لولا طمعی عند لقاء عدو الشہادہ، مولا فرماتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں ملاقات کے ذریعے شہادت کی تمنا نہ ہوتی اور موت شہادت کے ساتھ مرنے کے لیے میں اپنے کو تیار نہ کیا ہوتا، ایک دن بھی تمہارے درمیان رہنے نہیں چاہتا تھا، تم میں سے کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لأحببت أن لا ألقي مع هؤلاء يوما واحدا ولا ألتقي بهم أبدا، میں کبھی بھی ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا اگر شہادت کے میں منتظر نہ ہوتا۔ اب جہاد کس لیے کرتے ہیں؟ جہاد کفار کو مسلمان بنانے کے لیے یا مسلمان گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے؟ مولا فرماتے ہیں قریش کے بارے میں، مالی والقریش، کیا ہوا ہے قریش میرے ساتھ جنگ کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں؟ واللہ لقد قاتلتهم كافرين ولو قاتلنهم مفتونين، میں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے جب یہ کافر تھا، ان کو مسلمان بنانے کے لیے جنگ کی ہے، ولو قاتلنهم مفتونين، ابھی جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ راہ حق پر لانے کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ خطبہ نمبر 33 میں مولا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے جہاد میں کامیابی کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، فرماتے فیا عجبا عجبا واللہ یمیت القلب ویجلب الہم۔ خطبہ نمبر 27 میں فرماتے ہیں، تعجب کی بات ہے، انسان کے دل مر جاتا ہے، انسان محزون ہو جاتا ہے اس بات کو دیکھ کر، من اجتماع ہؤلاء علی باطلہم وتفرقکم عن حقکم، یہ اپنے باطل پر متحد ہے، تم اپنے حق پر پراکند ہو، فقبحا لکم وترحا، بہت بری بات ہے تمہارے لیے، غم کے بعد ہے، حین صرتم غربا یرما، تم تیروں کے نشانہ بن گئے ہو، یغار علیکم ولا تغر، تم پر حملہ ہوتا ہے تم حملہ نہیں کرتے ہو، وتغزون وتغزون ولا تغزون، تمہارے اوپر حملہ ہوتا ہے، تمہارے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، تم جنگ نہیں کرتے ہو۔ تو ایک اختلاف کی طرف، ایک بے غیرتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں صرف علی کی کمال، علی کا کمال کافی نہیں ہے۔ علی افسوس کرتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں، قریش کہتے ہیں کہ علی شجاع ہے، بہادر ہے، جنگ کے فنون سے واقف نہیں ہے، جنگ کے منصوبوں سے واقف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں کیا کروں، جب کوئی میری بات نہیں مانتے ہیں تو میں جنگ کے فنون کو کس طرح سے عملی کروں؟ فرماتے ہیں حتی لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع، تم نے اس حد تک میری مخالفت کی اور میرے تمام منصوبوں کا ناکام بنا دیا کہ قریش کہنے لگا کہ فرزند ابی طالب شجاع ہے، لیکن لا علم له بالحرب، لیکن جنگ کے منصوبوں سے، جنگ کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہے۔ مولا تفصیلی یہاں گفتگو فرماتے ہیں کہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں مجھے جنگ کے اصولوں سے، میں جنگ کے اصولوں سے واقف نہیں ہوں، مجھے جنگ نہیں آتی ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن لا رأی لمن لا یطاع، جس کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، کوئی جس کی بات نہیں مانتا ہے، اس کے رائے کے کیا اثر ہے؟ آپ دیکھیں دنیا کے بہترین ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ کے بیمار کو دے دے اور دوسرا آدمی کوئی نسخہ نہ لے، دونوں اس بیماری کے نتیجے میں مر جائیں گے، تو بہترین ڈاکٹر کے نسخہ کا کیا اثر ہے؟ جب عمل نہ کرے کوئی اثر نہیں ہے۔ وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعُصْيَانِ، کہتے ہیں اپنے نافرمانی کی وجہ سے میری رائے کو تم نے خراب کی، یعنی میری رائے کل عدم ہو گئی۔ یہ خطبہ نمبر 27 مولا فرماتے ہیں۔ اب مولا اسلامی جنگ کے عرض کے ایک فلسفہ لوگوں کو مسلمان بنانا، گمراہوں کو راہ راست پر لانا، اور ایک فلسفہ مظلوموں کی حمایت، اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنا، اسلامی حکومت بنانا، یعنی امر معروف و نہی عن منکر ہے۔ فرماتے اللہم لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان، چنانچہ میں نے عرض کیا خدایا جو کچھ جنگ ہم نے لڑی ہے نہ سلطنت کے لیے ہے نہ مال کے لیے ہے، ولیکن لنرد المعالم من دینک، دین کی نشانیوں کو زندہ کرنے کے لیے، ونصر الاصلاح فی البلاد، تیری مملکت کو، مملکت میں اصلاح کرنے کے لیے، فیأمر المظلومون من عبادک، اور تاکہ تیرے بندے جو مظلوم ہیں، جو محروم ہیں، جو غریب ہیں، ان کو امن مل جائے، امن امان مل جائے، وہ تو قام المعطلۃ من حدود، تیرے حدود قائم ہو جائے، تیرے قوانین معاشر میں نافذ ہو جائے. یہ خطبہ نمبر 131 میں مولا فرماتے ہیں کہ ہماری جنگوں کا فلسفہ کیا ہے. دوسرے مقام پر آپ نہج البلاغہ میں مختلف مقامات پر فرمایا, ایک یہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اپنے حق لینے کے لیے جنگ کرو. قد استطعموکم القتال, یہ خطبہ اس وقت آپ نے بیان فرمایا جب معاویہ اور لشکر شام نے شرع فرات پر قبضہ کیا, تو آپ نے اپنے لشکر کو فرمایا کہ وہاں پر مفصل واقعہ ہے, فی الحال وقت نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا انہوں نے تمہیں قتال کا کھانا, جنگ کا کھانا کھلایا ہے, یعنی تمہیں جنگ کی دعوت دی ہے. فاقروا علی مذلہ وتاخیر محالہ, یا تم ذلت کی زندگی کرو, معاشرے میں نیچے آ جاؤ, پس درجہ قبول کرو. او رو السیوف من الدماء تروا من الماء, یا اپنی تلواروں کو دشمنوں کے خون سے سیراب کراؤ تو پھر تم پانی سے سیراب ہو جاؤ گے. فالموت فی حیاتکم مقہورین, اگر تم زندہ رہتے ہوئے مغلوب ہو, اگر تم زندہ ہو اور دشمن کے سامنے مغلوب ہو, شکست خوردہ ہو, تو موت ہے. ذلت کی زندگی موت ہے. والحیات فی موتکم قاہرین, لیکن اگر تم غالب آ کر دشمن کو شکست دے کر مر بھی جاؤ گے تو تم زندہ ہو. الا وان معاویہ, آگاہ رہو, معاویہ نے چند گمراہوں کو جمع کیا ہے, جن گمراہ ہے, عمی علیہم الخبر, حقیقت سے بے خبر لوگ ہیں. حتی جعلوا نحورهم اغراض المنیہ, اور ان کے گردنوں کو موت کے لیے نشانہ بنایا ہے, یعنی ایسے گمراہ لوگوں کو جمع کر کے لایا ہے, آپ اپنی تلواروں سے ان کو شکست دے سکتے ہیں. اس کے بعد مولا جنگ کے ادب ہمیں سکھاتے ہیں. فرماتے جنگ کے ادب دو طریقے سے, ایک اخلاقی آداب, دوسرا جنگی حکمت عملی. دونوں تفصیل کے ساتھ مولا نہج البلاغہ میں بیان فرماتے ہیں, یہاں پر میں صرف اشارہ کرتا ہوں. جب جنگ صفین میں مولا کے لشکر کے ایک گروہ اہل شام کو سب کرتے تھے, ناسزا کہتے تھے, دشنام دیتے تھے, شام والے لشکر علی کو ناسزا کہتے تھے, گالی دیتے تھے, تو مولا نے جب یہ بات سنی آپ نے فرمایا یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے. خطبہ 206 میں فرماتے ہیں انی اکرہ ان تکونوا سبابین, مجھے پسند نہیں آتا ہے, میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم سب کرنے والوں بنو, سب نہ کرو. ولکنکم لو وصفتم اعمالہم, لیکن ایسا کرو کہ شام والوں کی برائیوں کو بیان کرو, شام والوں کی خامیوں کو بیان کرو, شام والوں کی گمراہیوں کو بیان کرو, یعنی دلائل کے ساتھ ثابت کرو تم باطل راستے پر ہو. اگر ایسا کرو گے وہ ذکر تم حالہم, ان کے حقیقت کو, حال کو بیان کرو گے, کانا اسوف القول, یہ بات مطابق حقیقت ہے, مقصد تک پہنچانے والی ہے. وابلغ فی العذر, اور خدا کے سامنے آپ کو عذر بھی, آپ کی حجت بھی تمام ہو جائے گی, یعنی آپ دلائل کے ساتھ بات کرو اپنے برحق ہونے کے لیے, دشمن کے باطل ہونے کے لیے. یہ مؤثر ہے. ہمارا مقصد ہدایت کرنا ہے, ہمارا مقصد تنگ کرنا نہیں ہے, زبان کو گندا نہیں کرنا. اسلام نے بتوں کو برا بلا کہنے سے منع کیا ہے, بتوں کو جن کی کفار عبادت کرتے ہیں ان کو سب نہ کرو. تو اسی لیے فرماتے کہ بہترین راہ حل یہی کہ ان کے خامیوں کو بیان کرو, ان کے انحرافات کو بیان کرو, ان کے باطل ہونے کو دلائل کے ذریعے بیان کرو, اس کا اثر زیادہ ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وقلتم, گالیوں کی جگہ پہ یوں کہو, مکان سب بکم ایاہم, سب کی جگہ پر, گالیوں کی جگہ پر, ناسزا کی جگہ پر یوں کہو, اللہم احقن دماءنا ودماءہم, خدایا ہم سب کے خون, ہمارا اور ہمارے دشمن کے خون کو بچاؤ, خون کو کی حفاظت کرو. وہ اصلح ذات بیننا, ہمارے اور ان کے درمیان صلح کراؤ, واہدہم من ضلالتہم, ہمارے دشمنوں کی ہدایت فرما, دشمنوں کی ہدایت کی طلب کرو. ہدایت کا راستہ گالی نہیں, گالی میں اگر وہ حقیقت سمجھے بھی ماننے کے تیار نہیں ہوتا, اگر آپ دلائل سے پیش کریں گے اثر زیادہ ہوتا ہے. مولا دوبارہ بیان فرماتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ مقابلے میں خوف خدا تمہارے دل میں ہو اور تقوی الہی اپنا ہو تو تم دشمن پر جیت جاؤ گے. والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.